الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعقد بها خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. اس حدیث شریف کے متعلق وضاحت اور ضروری تشریحات کی جا رہی ہیں. اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچ نصیحتیں فرمائی. تین نصیحتوں کے بارے میں تو کچھ بات عرض کی جا چکی ہے, آج چوتھی نصیحت یہ ہے وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, پڑوسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو تم ایمان والے ہو جاؤ گے. پڑوسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو تم ایمان والے ہو جاؤ گے. اچھا, اس سے پہلے جو جز تھا اس میں فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, تم مسلم یعنی فرما بردار شمار ہو جاؤ. یہاں فرمایا مسلم اور یہاں مومن فرمایا, تو مسلم اسلام اور ایمان میں فرق, اسلام کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے, تو اس کی بڑی دل نشین تشریح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. فرمایا مفہوم کے اعتبار سے اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی ہیں, فرق یہ ہے کہ ایمان شروع ہوتا ہے دل سے, دل سے شروع ہوتا ہے اور آزاد سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے, انسان کی آنکھوں سے, ہاتھ سے, پیر سے, آزا سے ان کا اثرات, ایمان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. یعنی آنکھیں ایسا عمل نہیں کرتی جو ایمان کے خلاف ہو, ہاتھ ایسا عمل نہیں کرتے جو ایمان کے تقاضے کے خلاف, وغیرہ وغیرہ. تو ایمان کا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, یہ قرآن کریم میں ہے. اسلام اور ایمان, قالت الاعراب آمنا, بڑی پیاری آیت ہے, بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ اعراب نے کہا دیہاتیوں نے کہ ہم ایمان لے آئے. قالت الاعراب آمنا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لم تؤمنوا, ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو, ابھی کلمہ پڑھ چکے تھے وہ. فرمایا نہ, اے نبی ان سے کہیے ابھی تم لوگ ابھی ایمان نہیں لائے, ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ یوں کہو کہ ابھی تو ہم اسلام لائے ہیں. قالت الاعراب آمنا, اعراب نے کہا, دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے, ایمان والے ہو گئے. فرمایا نہ, ان سے کہو کہ یوں کہو, تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ ہم اسلام لائے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان تھوڑی داخل ہوا ہے, ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. بس معلوم ہوا ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے, یہ دل سے شروع ہو کر اس کی ابتدا دل سے ہوتی ہے اور اعضا پہ آ کے یہ ختم ہوتا ہے. دل سے شروع ہوتا ہے اور اعضا پہ آ کے ختم ہوتا ہے, یعنی ہاتھ, پیر, ناک, کان ایمان کے تقاضوں کے مطابق استعمال ہوتے ہیں, اور ان کے خلاف استعمال ہو تو فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ ہے ایمان. اور اسلام اعضا سے شروع ہوتا ہے اور دل پہ جا کے ختم ہوتا ہے. یہ تقریر ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ, اور بہت پیارا فرق بتایا. ایمان شروع ہوتا ہے دل سے اور اس کا اور دل سے شروع ہو کر اعضا پہ آ کے ختم ہوتا ہے. جب یہ مکمل ہو جاتا ہے نا تو آدمی کے ہاتھ پیر ناک کان وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جکڑ جاتے ہیں, تابع ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی اس کے خلاف بات ہو جائے تو فوراً مچل کے بے قرار ہو کے وہ توبہ کر لیتا ہے. یہ ایمان ہے. اور اسلام شروع ہوتا ہے اعضا سے اور سفر کرتے کرتے دل تک چلا جاتا ہے. تو مفہوم کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں, بس یہ فرق ہے. تو وہاں یہ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, تم مسلم ہو جاؤ گے یعنی فرما بردار شمار ہو جاؤ گے. یہاں یہ فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, تم ایمان والے ہو جاؤ گے. مسلم اور مومن, اگلے کلمے میں مومن فرمایا, اس سے پہلے مسلم فرمایا. تو یہ فرق ہے دونوں میں. اسی لیے جو عرب جو دیہاتی لوگ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے تو ان کو منع کروایا گیا, یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے, یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. یعنی ابھی تو تم اسلام لائے ہو, جب یہ تم عمل کرتے رہو گے تمہارے اعضا سے ہی چل کر یہ تمہارے دل میں ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, اعضا سے شروع ہو کر یہ اسلام, ابھی تم اسلام لائے ہو, اسلام تمہارے اعضا سے شروع ہو کر ہوتے ہوتے سفر کرتے کرتے دل میں اترے گا, پھر تم ایمان والے ہو جاؤ. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی ایمان تمہارے دل میں نہیں اترا. ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق اعضا سے ہے. آسان یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے, اسلام کا تعلق اعضا سے ہے. جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو اسلام, یعنی اسلام کے معنی ہے سپردن, فارسی میں کہتے ہیں سپردن, مصدر ہے فارسی کا, یعنی حوالے کر دینا. جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو اسلام اعضا سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس انسان کے اعضا سپرد ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم کے. تو یوں سمجھے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے, اسلام کا تعلق اسلام انسان کے اعضا سے, جسم کے اعضا سے ہے. تو یہ فرمایا کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تم مومن شمار ہو جاؤ گے, تم مومن بن جاؤ گے. ایک حدیث میں اسی لیے فرمایا, ایک روایت میں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے, اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے, اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ذبح کی اور ملازم سے غلام سے فرمایا, دیکھو یہ جلدی سے سب سے پہلے اس کی کھال اتار کر اس کا گوشت میرے یہودی پڑوسی کو دینا, دیکھو اس کا گوشت سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو دینا. دیکھو وہ غلام کہنے لگا, حضرت میں نے سن لیا, آپ کتنی دفعہ بات کہیں گے, ایک ہی بات آپ دہرائے جا رہے ہیں, کتنی دفعہ کہیں گے آپ. فرمایا تم تو یوں کہہ رہے ہو, میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پڑوسیوں کا بہت حق ہے, پڑوسیوں کو مت ستاؤ, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, احسان کا معاملہ کرو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے. حالانکہ وہ یہودی تھا پڑوسی, میں نہیں پہلے اس کو دو جا کر, ہم بعد میں استعمال کریں گے اس کا گوشت, پہلے یہودی پڑوسی کو دے کر آؤں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا, فرمایا جاؤ اپنا کام کرو, اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ کو ناراض کر لیا ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ کو ناراض نہ کرو, یعنی تم اس کی شکایت کر کے اللہ کو ناراض نہ کرو, اس نے کر لیا تو کیا تو تم تو برداشت کرو. حسن سلوک, واقعی حسن سلوک خالی یہ تھوڑی ہے کہ آدمی مسکرا کے مل لے اور جہاں کوئی مزاج کے خلاف بات ہوئی تو آپے سے باہر ہو جائے, یہ حسن سلوک نہیں. حسن سلوک دو چیزوں کا مجموعہ ہے, کہ آپ اچھی طرح ملے بھی اور اس کی طرف سے کوئی معافی خلاف طبیعت بات ہو جائے تو اس کو آپ برداشت بھی کیجیے, جو آپ ذاتی طور پہ جو تکلیف پہنچ رہی ہو, ذاتی دین کا معاملہ نہیں, ذاتی طور پہ تکلیف پہنچ رہی ہو آپ اس کو برداشت کیجیے. تو ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے تین دفعہ فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا وہ کون, کس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا جس شخص کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہوں. بھائی داڑھی سے نہ کھیلیں, جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہوں وہ مومن نہیں ہے. یعنی کامل مومن ہے، مراد ہے کامل مومن، کامل ایمان والا نہیں ہے. اور ایک روایت میں پڑوسیوں کے تین درجے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہیں. ایک وہ پڑوسی جس کے تین حق ہوں، اور ایک وہ پڑوسی جس کے دو حق ہوں، اور ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہو. تین حق والا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اسلام کے واسطے سے بھی ہو، پڑوس کے واسطے سے بھی ہو، اور رشتہ داری کے واسطے سے بھی ہو. یعنی وہ مسلمان بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو اور آپ کا رشتہ داری بھی کوئی نکلتی ہو اس سے. جس کے تین حق ہیں یہ بہت، اس کے بہت زیادہ حق ہو گئے. ایسے ہوتے ہیں پڑوسی بھائی، پڑوس میں بعض دفعہ رشتہ دار بھی بس رہے ہوتے ہیں، رہ رہے ہوتے ہیں تو، اور وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور پڑوس کا بھی تعلق ہوتا ہے. لہٰذا اس پڑوسی کا بہت زیادہ حق ہے. یہ اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے درجے میں رکھا ہے کہ یہ پہلے درجے کا پڑوسی ہے، اس کا سب سے زیادہ حق ہے. اب تین حق ہیں اس کے، پڑوس کا بھی ہے، اسلام کا بھی واسطہ ہے اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، اور تیسرا رشتہ داری ہے. پھر فرمایا اس سے کمتر دو وہ حق، وہ پڑوسی ہے جس کے دو حق ہوں، یعنی وہ پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو. یہ دوسرے نمبر کا ہے. تیسرے نمبر کا پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہے، یعنی وہ کافر پڑوسی، غیر مسلم پڑوسی ہو، اس کا صرف پڑوس کا حق ہے، اس کا صرف ایک حق ہے. اکرام اس کا بھی ضروری ہے، جیسے آپ نے ابھی سن لیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، پہلے اس کو دیکھا رہا ہوں، پہلے یہودی پڑوسی کو دیکھا رہا ہوں، تو حق اس کا بھی ہے. اللہ، ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، تہجد بھی اس کی فوت نہیں ہوتی، مگر پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ عورت جہنمی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے. یہ تہجد کی پابندی اور روزے، نفلی روزوں کی کثرت بھی اس کے کام نہیں آئی، پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، پڑوسی محفوظ نہیں ہے. یہاں تک فرمایا گیا کہ اپنے دھوئیں سے اپنے گھر کا، پہلے تندور ہوتے تھے اور لکڑیاں سے کھانا پکایا جاتا تھا، دھواں زیادہ پیدا ہوتا تھا، آج کل تو گیس کا زمانہ ہے تو اس سے دھواں اتنا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت زیادہ دھواں ہوتا تھا، تندور پہ روٹیاں پکائی جاتی تھیں، دھواں ہوتا تھا. فرمایا اپنے دھوئیں کا بھی خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو دھواں بہت زیادہ چلا جائے، اس کے گھر میں بھر جائے تمہارے پڑوسی، اس کا بھی خیال رکھو. اور اگر زیادہ دھواں چلا جائے تو کچھ اپنے کھانے میں حصہ لگاؤ پڑوسی کا، کچھ پڑوسی کو بھی دے دو، کچھ کھانا بھجوا دو اس کو. اور بغیر اپنی اجازت کے، اپنا اس کی اجازت کے بغیر اپنا مکان اونچا نہ کرو، اس کا خیال رکھو کہ تمہارے مکان اونچا کرنے سے اس کی ہوا نہ رک جائے. یہ تک تو فرمایا گیا، اور یہاں تک فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اتنی زیادہ تاکید کرتے رہے پڑوسیوں کے حقوق کی، اتنی زیادہ تاکید کرتے رہے کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ اب کسی بھی وقت ایسا حکم آ جائے گا کہ پڑوسیوں کا میراث میں بھی حق ہے، وراثت میں بھی حق ہے. یہاں تک حضور نے سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ اب کوئی کسی وقت کوئی لمحہ گزرے اور یہ حکم آ جائے کہ پڑوسیوں کا میراث میں بھی حق ہے، وراثت میں بھی حق ملے گا. خیر ایسا حکم آیا نہیں، لیکن حضور نے اتنی تاکید نازل ہوئی، اتنی زیادہ تاکید کی گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی کی طرف سے، کہ حضور یہ سمجھنے لگے تھے کہ اب کسی بھی وقت میراث کے بارے میں بھی حکم آ جائے گا کہ پڑوسیوں کا میراث میں بھی حق ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے. ایک روایت میں فرمایا پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اور جب اس کو مدد کی ضرورت ہو تو تم اس کی مدد کرو. اور قرآن کریم میں فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. والجار ذی القربى، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور قریب والا پڑوسی اور دور والا پڑوسی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجم. ہمارا دین کتنا مکمل ہے، پہلو میں بیٹھا ہوا آدمی تمہارے پہلو میں، جیسے آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ایک آدمی آپ کے پہلو میں آپ کی سیٹ کے ساتھ بیٹھ گیا، بس میں سفر کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، یہ پہلو میں بیٹھا ہوا آدمی، یا کسی دینی مجلس میں شریک ہیں وہ آپ کے پہلو میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، دونوں پہلو میں بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس وقت ہے، تو فرمایا اس کا بھی حق ہے. پہلو میں بیٹھے ہوئے جس سے تھوڑی دیر کو واسطہ ہے، یعنی آدھے ایک گھنٹے کے لیے بیٹھا چلا گیا، اپنی منزل پہ اتر گیا، اس کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو. وصاحب بالجم، پہلو والا آدمی، یعنی وہ مستقل نہ صحیح، آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا پڑوسی بن گیا، وہ کچھ دیر کے لیے وہ آپ کے برابر میں بیٹھا، اس کا گھر تو نہیں ہے آپ کے ساتھ، لیکن وہ پڑوسی بن گیا آپ کا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پہلو میں بیٹھ گیا، وہ آپ کی برابر والی جگہ پر بیٹھ گیا، سیٹ پر بیٹھ گیا. اس لیے جہاز میں بھی اگر کوئی ایسا پڑوسی، اس کو مثلا ان کو سیٹ چاہیے، وہ کہہ رہا ہے میری والدہ ہیں آپ دوسری سیٹ پہ چلے جائیں، نہیں جی میں تو یہیں رہوں گا، میں ونڈو کی سیٹ ہے، میں کیوں چھوڑوں اس کو، لیجئے جناب یہ بھائی ونڈو کی سیٹ ہے تو کیا ہوگی، آپ کوئی دوسری کبھی آپ کو اللہ اور موقع دے گا، یہ تو اس کی بیچارے کی والدہ اس کے ساتھ ہے، یہ منظر ہم نے دیکھے ہیں نا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ کون سا طریقہ ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے آپ کے برابر میں وہ بیٹھا ہے، اس کی سیٹ ہے، اس کی والدہ کو کہیں اور سیٹ مل گئی، وہ کہہ رہا ہے آپ ذرا مہربانی کیجئے وہاں چلے جائیے، نہیں جی میں تو نہیں چھوڑ سکتا بھائی، یہ بات والی غلط ہے. وصاحب بالجم، یہ یعنی پہلو والے آدمی کا بھی حق ہے آپ کے، کسی دینی مجلس میں بیٹھے آپ کے پہلو والا آپ سے کہہ رہا ہے بھائی تھوڑا سا ادھر ہو جانا، میں ذرا اچھی طرح بیٹھ جاؤں، بیان کرنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ ادھر ہو جائیں تھوڑا سا، ہاں بھائی تھوڑا سا آپ ادھر ہو جائیں، ایک اکرام کر لیجئے، کیا ہو گیا اس میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حق رکھا ہے. ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی دینی مجلس میں آ کر بیٹھا اور آپ نے تھوڑی سی حرکت کر لی، اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اس کے بیٹھنے کی جگہ ہو جاتی مگر وہ آپ کے برابر میں آ کے بیٹھا، تو آپ نے تھوڑی سی یوں ہو گیا، یعنی آپ نے اس کا اکرام کر لیا، ایک طرح سے آپ نے اس کا اثر لیا، تاثر لیا کہ یہ ایک مسلمان بھائی آ کے بیٹھا، اس پر بھی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، حالانکہ اس کی جگہ موجود ہے لیکن آپ نے ایک اس کا اکرام کر لیا، تھوڑا سا آپ نے حرکت کر لی، بس تھوڑا سا ہل گئے، کیا یہ نفسیات ہے دیکھیے، اور یہ ہمارا دین کتنا مکمل ہے، یہ چیزیں سکھائی گئیں کہ آپس میں جوڑ رہے، اتحاد رہے، اتفاق رہے، کینا نہ ہو آپس میں، اختلافات نہ ہو. تو فرمایا دور والے پڑوسی، قریب والے پڑوسی کا بھی اکرام کرو، دور والے پڑوسی کا بھی اکرام کرو، اور جو پہلو میں بیٹھا ہوا وصاحب بالجم اس کا بھی اکرام کرو. وہ اگر آپ سے کچھ کہہ رہا ہو کہ بھائی آپ یہ سیٹ مجھے دے دیں، تو آپ دے دیجئے اس کو، آپ کہیں اور چلے جائیے. اور قریب والے پڑوسی سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، فرمایا قریب والے پڑوسی سے مراد رشتہ دار پڑوسی ہے، اور دور والے پڑوسی سے مراد یہاں جو وہ پڑوسی ہے جس سے رشتہ داری نہ ہو، صرف پڑوس کا واسطہ ہو، یہ دور والا پڑوسی. ایک تفسیر میں یوں فرمایا گیا کہ قریب والے پڑوسی سے مراد مسلمان پڑوسی ہے، اور دور والے پڑوسی سے مراد غیر مسلم پڑوسی ہے. بہرحال جو بھی ہو، قریب والا پڑوسی ہو یا دور والا پڑوسی ہو، دونوں کے اکرام کا حکم ہے، اور برابر والے شخص کا بھی جو تھوڑی دیر کے لیے کسی سفر وغیرہ میں چند گھنٹوں کے لیے یا کچھ لمحات کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے، اس کا بھی آپ کے اوپر حق بن جاتا ہے، حتی الامکان حتی المقدور، اس کا بھی اکرام کرنا چاہیے. ایک روایت میں یوں فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، یہ تو اس روایت میں جو میں نے ابھی پڑھی، اور بخاری اور مسلم میں بعض روایات آئی ہیں، اس میں یوں بھی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فل یکرم جارہ، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے، یہ بھی شیخین کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جاریہ، یہ بھی الفاظ ہیں، تو فلا یغلی جا رہا ہوں یعنی اپنے جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اور یوں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاریہ, اگر آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. اور ایک روایت میں یوں فرمایا جو آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے, اکرام اس کی عزت کرے, اچھا برتاؤ کرے. اگر پڑوسی غریب ہے اور تمہارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے تو یہ بھی فرمایا کہ اپنے پھل کے چھلکے باہر نہ پھینکو, اس کے بچوں کو غم ہوگا دیکھ کر, کہیں چھپا کر کے دور جا کے پھینک کر آؤ کہ اس کے بچے دیکھیں گے ہائے ہمارے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ یہ پھل ہمیں کھلا سکیں, اس کو دکھ ہوگا. اس قدر احتیاط اور اس قدر اہتمام کی تاکید کی گئی ہے پڑوس کے معاملے میں. ایک ہمارا حال ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں یہی ہمارے کراچی کے کہ برابر والوں کا پتہ نہیں ہوتا, بڑے بڑے گھر بنے ہوئے برابر والے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون رہتا ہے برابر میں, اپنی الگ الگ دنیا بسائی ہوئی ہے سب نے. یہ بڑے بڑے گھر کیا ہیں, یہ دنیا ہی تو ہے, ایک الگ دنیا بسا رکھی ہے, برابر والے گھر کا ہی پتہ نہیں ہے کہ یہاں کون رہتا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, تعارف نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, اتا پتہ کچھ نہیں. ایک جگہ اسلام آباد میں تھا تو وہاں اسی طرح گھر بنے ہوئے تھے, برابر والے گھر میں میت سے جب نکلی ہے وہاں سے میت تو پتہ چلا ہے ان کے برابر میں کہ بھائی ہاں یہاں انتقال ہو گیا, وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ برابر میں انتقال ہو گیا. اب بتائیے یہ حال ہے, یہ حال ہے, یہ آنکھوں دیکھی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اپنی الگ الگ دنیا سب نے بسا رکھی ہے, کوئی اتا پتا نہیں. نہیں بھائی ایسا تو مناسب نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, جا کے ملنا چاہیے, ملاقات کرنی چاہیے, تعارف ہونا چاہیے, اکرام کا معاملہ ہونا چاہیے تاکہ پڑوس کا کچھ تو حق ادا ہو. تو یہ فرمایا کہ واحسن الی جارک تکن مؤمنا, تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ دو چیزیں مل کر اکرام اور یہ حسن سلوک بنتے ہیں کہ اس سے آپ اچھی طرح ملے بھی, اس کا خیال بھی رکھیں, اور اگر اس کی طرف سے کوئی طبیعت کے خلاف بات پیش آ جائے تو اس کو برداشت بھی کیجیے. یہ مل کر حسن سلوک بنتا ہے. اور آگے فرمایا کہ ولا تکثر الضحک, کثرت سے ہنسو مت, فإن کثرت الضحک تمیت القلب. بس آج اس کو مکمل کر لیتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے آج آخری رمضان کا آخری دن ہو, مختصر تشریح اس کی بھی عرض کر دیتا ہوں کہ زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. لیکن اس سے مراد سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے, زیادہ ہنسنے سے مراد وہ ہے جو غفلت کے ساتھ ہو, اللہ سے غفلت کے ساتھ ہنسنا ہو وہ مراد ہے, ورنہ خوب ہنسے آدمی کوئی حرج نہیں ہے, خوب ہنسی مذاق کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ کی غفلت دیکھیے, ایک دفعہ مفتی محمد حسن امرتسری رحمت اللہ علیہ مشرقی پنجاب میں ان کے باغات تھے, آم کے باغات تھے, زمیندار آدمی تھے, اہل علم بھی تھے, تو ان کی زمینوں پر ایک دفعہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء, یہ خود بھی خلیفہ تھے حضرت کے, اور انہوں نے اپنے پیر بھائیوں کو جمع کر لیا, آموں کی دعوت ہوئی, آم کھائے گئے. آم کی دعوت کے بعد جب آم کے گٹھلیاں اور چھلکے تیار ہو گئے تو وہ مارے گئے ایک دوسرے, کون مار رہا ہے ایک دوسرے پر, حکیم الامت کے خلفاء جن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خود مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے علماء خلفاء حضرت کے, ایک دوسرے پہ انہوں نے چھلکے مارے اور ایک دوسرے کے چہروں پہ چھلکے مل رہے تھے, گٹھلیاں کھینچ کے مار رہے تھے, خوب ہلا گلا ہوا. اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, تو اچانک خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنسی مذاق جب خوب ہو چکا تو خواجہ صاحب سنجیدہ ہو گئے, فرمایا یہ بتاؤ کہ اس پورے ہنسی مذاق کے دوران کس کا دل اللہ سے غافل نہیں تھا. تو سب خاموش, لیکن خواجہ صاحب اور توازن خاموش تھے وہ، ورنہ سب اللہ والے جمع تھے یہ سارے احسائی بہ نسبت لوگ. خواجہ صاحب فرمانے لگے الحمدللہ اس پورے ہنسی مذاق میں میرا دل اللہ سے غافل نہیں تھا، میرا دل اللہ سے غافل نہیں تھا. پھر یہ شعر پڑا، ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. یہ شعر پڑھا نہیں تو خوب ہنسے آدمی، خوب اللہ گلا کرے. دارالعلوم دیوبند میں بھی ایک دفعہ دعوت ہوئی آموں کی، اور آم کی دعوت کے بعد سب نے کنکیوں میں اشارے کیے. حکیم الامت اس وقت بچے تھے، وہاں پڑھ رہے تھے، چھوٹے تھے، تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا معمول تھا کہ عصر کے بعد تو سب بچے کھیلتے تھے، حضرت جو تھے وہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، کھیلتے نہیں تھے، بس ان کے پاس عصر سے مغرب کا وقت ان کے پاس گزارتے تھے. بڑے ہو کر جب فارغ ہوئے تو فتوے کی مشق بھی مولانا یعقوب نانوتوی صاحب سے کی. بہت طویل عرصہ ان کی صحبت میں گزارا ہے حکیم الامت نے. یہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، تو ایک لحاظ سے حضرت تھانوی کے پیر بھائی بھی تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی سمجھ گئے کہ اب ہلا گلا ہونے والا ہے. دونوں وہاں سے چپکے سے چلے گئے اپنے کمرے میں جا کے، اور اس کے بعد جو ہلا گلا ہوا ہے اور اس میں یہی اسی طرح گٹھلیاں کھینچ کے ماری گئیں. طلبہ بھی شریف تھے، اساتذہ بھی، بس اس میں یہ ادب تھا کہ طلبہ طلبہ کو مار رہے تھے ایک دوسرے کو، اور اساتذہ طلبہ کو بھی مار رہے تھے اور ایک دوسرے کو بھی مار رہے تھے. گٹھلیاں کھینچ کر آم کے چھلکے ایک دوسرے کے چہرے پہ مل رہے تھے. خوب ہلا گلا ہنسی مذاق ہوا. یہ مناظر دیکھ کے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. جب اللہ کے مومن ایمان والے بندے آپس میں ہنستے ہیں، نیک بندے، تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جب گناہگار بندے ہنس رہے ہوں اللہ ناراض ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے اللہ. حضرت نے فرمایا جیسے نافرمان بچے ہو نا، باپ کے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نافرمان بچے اگر ہنس رہا ہو نا، وہ ہنس رہے ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں، باپ کو بہت غصہ آتا ہے کہ میری نافرمانی بھی کرتا ہے، کہنا بھی نہیں مانتا اور ہنستا بھی ہے. ان کی ہنسی باپ کو اچھی نہیں لگتی، اور جو فرما بردار بچہ ہوتا ہے اس کی خوشی سے باپ بھی خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ کثرت، ہنسی کی کثرت وہ مراد ہے جو کہ غفلت کے ساتھ ہو، اللہ کی غفلت. مثال کے طور پہ گناہ کر رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، خوب اللہ شراب پی رہے ہیں اور بیئر وغیرہ اور شراب پی رہے ہیں اور یہ اس طرح کی حرکت، اور فلمیں دیکھ رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں خوب اللہ گل. یہ ہنسنا، یہ ہنسی، یہ غفلت کے ساتھ ہے. یہ اس ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے جو اللہ سے غفلت کے ساتھ ہو. گناہ کی مجلس بھی ہو رہی ہو، گناہ کے کام بھی ہو رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں اور ہنسی بھی اڑائی جا رہی ہے، اور ایک دوسرے کو مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو جس سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو اس مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو یہ اور ہنسی ہو رہی ہے. یہ ہنسنا غفلت کے ساتھ ہے، یہ ہنسی، ایسی ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اور وہ ہنسی جو اللہ کی غفلت کے ساتھ، اللہ سے غفلت کے ساتھ نہ ہو، دھیان کے ساتھ ہو، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہنسی بھی ہو اور ساتھ میں دل میں یہ بھی رہے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے، بس یہ اتنا دھیان کافی ہے. اور اس دھیان کے ساتھ آدمی خوب ہنسے، یہ ہنسنا، اس ہنسنے سے تو اور دل میں نور پیدا ہوتا ہے، غفلت نہیں بلکہ نور پیدا ہوتا ہے اس سے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ شاید آخری مجلس ہو، اگر کل چاند نہ، آج چاند نہ ہوا تو پھر کل بھی ہوگی انشاءاللہ. ویسے یہ معمول اب یہ رہے گا کہ یہ تو رمضان میں معمول رہا، خانقاہ میں فجر کے بعد مجلس کا جیسے معمول رہا ہے ایسے ہی انشاءاللہ جاری رہے گا بعد فجر. اور اتوار کے دن یہاں کچھ دین کی بات سنائی جاتی ہے عصر کے بعد سے مغرب تک، تو وہ انشاءاللہ معمول، یعنی صرف اتوار والے دن وہ معمول رہے گا. اور پھر اتوار کو مغرب کے بعد سے عشاء تک حضرت مولانا ابراہیم صاحب کا بیان ہوتا ہے متزلوں کا، وہ بھی رہے گا انشاءاللہ معمول کے مطابق جاری رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خوشیوں والی عید، عافیت والی عید ہمیں نصیب فرمائے. جو خوشیاں عید کی ہو سکتی ہیں سب کی سب ہمیں اللہ تعالی کل یا پرسوں جو بھی جیسے بھی ہو، اللہ ہمیں خوب خوب خوشیاں دکھائیں اور غموں سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور ہماری ساری زندگی کو اللہ تعالی عید ہی بنا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.